تو اے لوگو، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ دار الافتاء اہل سنت لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں ایک بالکل ہی نئی جگہ سے۔ ہم کہاں موجود ہیں؟ اس وقت ہم نیپال کے شہر پوکھرا کی ایک وادی میں موجود ہیں۔ اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بار مفتی صاحب کے ساتھ ہم ایک سلسلہ منا کی وادیوں سے لے کر بھی حاضر ہوئے تھے۔ تو مدنی چینل نت نئے مقامات سے آپ کے لیے سلسلے لے کر آتا ہے تاکہ آپ ایک دلچسپی کے ساتھ کہیں اور نہ جائیں، مدنی چینل کے ساتھ رہیں۔ آج کے سلسلے میں آپ نے بہت کچھ سیکھنا ہے، جی ہاں، نیپال سے متعلق سوالات، یہاں کے معاملات بھی، اور انشاءاللہ ماہ رمضان اور بالخصوص زکوٰۃ کے حوالے سے بھی کچھ ہم نے مفتی صاحب سے پوچھنا ہے۔ اول تاخیر سلسلے میں شامل رہیے گا اور اس کی برکتیں لوٹیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب، عرض یہ تھی کہ عموماً سفر پہ جو لوگ رہتے ہیں انہیں راستوں میں سفر کے دوران مختلف قدرت کے عجیب مناظر دیکھنے کا موقع ملتا ہے، بڑے خوبصورت مناظر ہوتے ہیں، تو اگر کسی ایسی جگہ جانا ہو یا راستے میں وہ مناظر نظر آ جائیں تو کیا ان مناظر کو دیکھتے ہوئے بھی کوئی اچھی نیت کی جا سکتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یہ ان نظاروں میں سے ایک نظارہ تو یہ ہے جہاں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی زمین بہت بڑی ہے، ارض اللہ واسعہ، قرآن کریم میں بھی ہے کہ اللہ کی زمین بہت وسیع و عریض ہے۔ ساری زمین پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، عجائبات قدرت، حسین و جمیل نظارے، کہیں میدان ہے تو کہیں پہاڑ، یہ ساری دنیا اسی طرح کی ہے۔ اور انسان چونکہ وہ اپنے معاملات کے حل کے لیے گھر سے باہر تو نکلتا ہی ہے، اس کا آنا جانا اور سفر بھی رہتا ہے، تو اس کے لیے یہ نظارے دیکھنا کوئی عجیب بات نہیں ہے، قدم قدم پر اسے یہ نظارے ملتے ہیں۔ تو باری تعالیٰ کی یہ عظیم الشان جو نشانی ہے زمین پر، اور زمین کے علاوہ آسمانوں پر بھی، ستاروں پر، سیاروں پر، یہ جو عجائبات قدرت ہیں، یہ جو دیکھنے کو ملتے ہیں، تو مسلمان کو یہ چاہیے کہ یہ وہ عجائبات قدرت ہیں کہ ان کو دیکھ کر باری تعالیٰ کے وجود پر، اللہ تعالیٰ موجود ہے جس پر ہمارا ایمان ہے اور اسی ایمان سے ہم مسلمان ہیں، اس کے وعدہ لا شریک ہونے پر ہمارا ایمان اور زیادہ قوی ہو جائے، اس کے قادر مطلق ہونے پر۔ تو اپنے ایمان کو قوی و کامل کرنے کے لیے ان عجائبات قدرت کو دیکھا جائے۔ اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جب بندے کا ایمان کامل ہو جاتا ہے تو پھر وہ عمل کی طرف رغبت اس کی بڑھ جاتی ہے۔ جتنا ایمان بڑھتا ہے تو عمل کا جذبہ بھی انسان میں بڑھتا جاتا ہے۔ تو اگر حسن نیت یہ ہوگی کہ میرے باری تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا ہے اور اتنی حسین و جمیل ہے، اس کی قدرت بہت بڑی ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کا خوف بھی دل کے اندر پیدا ہوگا، اس کی ہیبت، اس کا جلال، اور جو اس نے عذابات کی وعیدیں سنائی ہیں پھر اسے ڈر بھی لگے گا، اور جو ثواب کے وعدے کیے ہیں باری تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کا، جب دل میں ایسا قوی احساس ہو جائے گا اور ایمان اور کامل ہوگا، تو پھر ثواب والے جو اعمال ہیں، جن اعمال کے ثواب کا اس نے وعدہ فرمایا ہے اپنے حبیب کی زبانی احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے، تو ان کی طرف رغبت ہوگی۔ تو گویا بے عملی کو ختم کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو قوی و کامل کرنے کے لیے یہ عجائبات قدرت کو دیکھا جائے، اور پھر اپنی کیفیت پر بھی غور کیا جائے کہ کہیں غفلت کی نظر تو نہیں تھی، کہ محض تفریح تو نہیں تھی، محض تفریح، لہو و لعب اور اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ پسندیدہ نہیں۔ ہاں، دینی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے کبھی تفریح کر لی، اور تفریح تھوڑی ہونی چاہیے، زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے اہم کاموں کو چھوڑ کر تفریحات کے اندر لگنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو جو ضمناً اس طرح کے مواقع ملتے ہیں ان میں بھی نیتیں اچھی کرنا، یہ ایک اچھے مسلمان کا وصف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی موقع محل کے مطابق اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہم کام کو فوقیت دینے، اور جو کام کبھی کبھار ہوتا ہے اس کو بھی جائز اور اچھی نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اس میں یہاں پر بے پردگی سے بچنا، اور جو ایسی معاملات، ایسی جگہیں جہاں پر تہمت لگنے کا خوف ہے،
اب دیکھیں، ایک تو ہے قدرتی نظارے جہاں پر ماحول صاف ستھرا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ قدرتی نظاروں کے اندر سے ہی بعض وہ نظارے ہوتے ہیں اور بعض وہ جگہیں ہوتی ہیں جن کو تھوڑا سا محفوظ کر کے کوئی پکنک پوائنٹ، تفریح گاہ اور اس طرح کی صورت بنا لی جاتی ہے۔ تو وہاں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کی جائے، اور ایسا مقام ہے کہ جہاں جانا ہی معیوب سمجھا جاتا ہے، اور جو برائی کی جگہ ہے اور مذہبی شخص کا جانا تو اور زیادہ معیوب، اور کوئی مقتدا پیشوا ہے اس کے جانے کو تو اور زیادہ فتنے کا اندیشہ بن جاتا ہے، باتیں بنتی ہیں، تو ایسی جگہوں پر جانے سے اجتناب کیا جائے۔ تفریح گاہ اگر کوئی صاف ستھری ہے اور بے پردگی کا اندیشہ نہیں ہے تو اپنی نظروں کی حفاظت کر کے کسی ایسی جگہ پر جہاں برائی کی تہمت نہ لگے وہاں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن جہاں ہجوم ہو اور وہ جگہ ہی بری سمجھی جاتی ہے یا وہاں جانے والے کو تھوڑا عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اگرچہ عوام کو نہ ہو لیکن خواص کو، مذہبی لوگوں کو دیکھا جانا وہاں پر پسند نہیں ہوتا، تو ان جگہوں سے اجتناب کرنا ہر شخص کے لیے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ضروری ہے۔
میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ذرا سوچئے، دنیا میں ایسے ایسے حسین نظارے ہیں، اتنی خوبصورت جگہ ہیں، یہ پہاڑ، یہ درخت، رب کی قدرت کہ جہاں ہمیں ایک طرح سے مزید ایمان کو پختہ کرتے ہیں، وہاں یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ جب دنیا میں اتنے حسین نظارے ہیں تو جنت کیسی ہوگی، رب کا وہ عظیم وعدہ جو نیک لوگوں کے ساتھ پیش آنے والا ہے وہ کیسی خوبصورت جگہ ہوگی۔ روایتوں میں آتا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل کا گمان گزرا، جنت اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلام بھائی، یہ تو فنا ہونے والی دنیا ہے، وہ باقی رہنے والی جنت ہے، اس میں جانے کی تیاری کے لیے نمازوں کی پابندی، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا، اور یہ سب کچھ الحمدللہ امیر علیہ سنت نے ایک بڑا پیارا ہمیں تحفہ مدنی انعامات کی صورت میں عطا فرمایا۔ مدنی انعامات پر عمل اگر اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ، اللہ نے چاہا، قبولیت ہوئی، اخلاص نصیب ہوا، تو وہ جنت بھی ہمارا ٹھکانہ ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب، ماہ رمضان مبارک میں بعض اوقات کہتے ہیں یار لوگ اتنی گرمی ہے تو روزے اگر کچھ چھوڑ دیے جائیں، بہت پیاس لگتی ہے، ہم سے نہیں برداشت ہوتا، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا پیغام دیں گے آپ؟
دیکھیے کہ روزہ، اس کی اہمیت کا اندازہ اگر ہر مسلمان کو ہے کہ ارکان اسلام میں سے ایک کلمہ شہادت کے بعد پھر نماز ہے، پھر روزہ ہے،
ٹھیک ہے،
پھر زکوٰۃ اور حج،
ٹھیک ہے،
تو ان پانچ جو ارکان ہیں ارکان اسلام، ان میں سے ایک بنیادی رکن روزہ ہے،
ٹھیک ہے۔
اس کی فرضیت کتنی قطعی ہے اور کتنی ضروری ہے کہ اس کی فرضیت میں شک کرنے والا بھی مسلمان نہیں ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ تو روزہ جو ضروریات دین میں سے ہے، اس کی فرضیت اور ارکان اسلام میں سے ہے، تو ہر صورت میں وہ رکھنا ہے مسلمان نے، جس پر فرض ہے وہ رکھے بغیر اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو فرض کو ادا کرنا، اس پر فرض کی ادائیگی کا ثواب بھی ملتا ہے۔ اب رہ گیا یہ کہ دشواری، دقت، مشقت، کبھی گرمیوں کے روزے ہوتے ہیں، کبھی سردیوں کے ہوں، روزہ چاہے گرمی کا ہو یا سردی کا ہو، کھانے پینے وغیرہ جو معاملات ہیں ضروری، ان سے رکنے میں مشقت تو اٹھانی پڑتی ہے اور کچھ صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو سردیوں کے اندر یہ صبر کرنا کچھ آسان ہوتا ہے، گرمیوں میں اور زیادہ مشکل۔ تو جو عمل جتنا زیادہ مشقت والا ہوتا ہے، جو عمل جتنا زیادہ مشکل اور دشوار ہوتا ہے، ایک بزرگ کا قول ہے کہ قیامت کے دن اس کا ثواب بھی اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، میزان عمل میں وہ بھاری ہوتا ہے، اس طرح دونوں میں سے کوئی ایک الفاظ ہے۔ تو گرمیوں کے روزے آدمی اس طور پر رکھے کہ اس میں مشقت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کیے ہیں، رکھے بغیر چارہ کار نہیں ہے، بندگی کا تقاضا ہے، اچھے سچے مسلمان ہونے کی نشانی ہے کہ باری تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، تو وہ مجھے صالح عمل کی توفیق دے اور میں یہ روزہ رکھوں گا، اور پھر اچھی نیت سے روزہ رکھے۔
آپ کی بات بالکل بجائے، روزے رکھنے چاہیے، لیکن بچوں کے لیے کمانا بھی ضروری ہے۔ اب گرمی میں نوکری بھی کریں اور روزہ بھی رکھیں، یہ دو کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، رزق حلال کمانا بھی تو عبادت ہے نا۔
رزق حلال کمانے سے کبھی نہیں روکا گیا، لیکن چونکہ رزق حلال کتنا کمانا ہے، تھوڑا بھی کما سکتا ہے، زیادہ بھی کما سکتا ہے، ساری زندگی کمانا ہے، خود بھی کھانا ہے اور اپنے بچوں کا یا بیوی کا یا والدین کا، بھائیوں بہنوں کا، جن کا نفقہ اس کے ذمے ہے، وہ بھی ادا کرنا ہے۔ لیکن رمضان کے روزے کوئی 24 گھنٹے کے تو ہوتے نہیں ہیں،
ٹھیک ہے۔
پھر یہ کہ رمضان ایک ماہ ہے، پورے 12 ماہ کا نام رمضان نہیں ہے، تو ایک ماہ کے لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ کام کاج کرنے والا اپنے کام کاج میں تخفیف کر دے۔ اگر وہ صبح سے لے کر اور شام 4-5 بجے تک نوکری کرتا تھا، محنت مشقت کرتا تھا، اور یہی وہ اپنی روٹین برقرار رکھے گا، تو روزہ رکھنا دشوار ہو جائے گا۔ تو اسے چاہیے یہ کہ رمضان کے دنوں میں اپنا کام کم کر دے اور روزی تھوڑی اس پر کنایت کفات کرے اور اسی سے گزارا کرے، لیکن رمضان کے روزے نہیں چھوڑ سکتا،
ٹھیک ہے۔ یعنی صرف گرمی لگتی ہے، پیاس بہت لگتی ہے، جاب بھی کرنا ضروری ہے، اس بنا پر روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔
یقیناً
میرے پیارے اسلام بھائی، روزہ جس طرح بتایا پلرز آف اسلام، اراکین اسلام میں سے ہے، اور ہمیں اس کو ضرور رکھنا ہے، فرض ہے ہم پر، اور نہ رکھنے کی ایسی ایسی وعیدیں ہیں۔ اگر وہ آپ فیضان رمضان کتاب امیر علیہ سنت کی حاصل کر لیں تو اس میں وہ روایتیں موجود ہیں کہ روزہ نارملی انسانی لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور یہ وبا مفتی صاحب بڑھتی جا رہی ہے. اب مسلمان روزے سے پہلے ہم سنتے تھے کہ پورے محلے میں اگر کوئی ایک روزہ نہیں رکھتا تو وہ محلے میں بڑا چھپ کر رہتا تھا, اب تو کئی جگہوں پر کھل کے جناب کھایا پیا جاتا ہے. تو مسلمان کا یہ کام نہیں ہے. خدا را یہ رمضان رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے, اس میں ہم نے روزہ ضرور رکھنا ہے اور اس کی برکتیں لوٹنی ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مفتی صاحب یہاں ایک اسلامی بھائی موجود ہیں, چلیں ان کو دور سے ہی دکھا دیں. یہ ایک جی بکری یا بکری کا بچہ لگ رہا ہے یہ لے کر آئے ہیں اور اس بارے میں یہ کچھ سوال بھی کرنا چاہتے ہیں. ان کو مائک دیجئے بھائی, چلیں.
ماں پوکھرا نیپال کو رہنے والا عزیز اللہ ہوں را. مفتی صاحب سنگا میرا یہ سوال تھا کہ ہمارے یہ پوکھرا میں اس تو خالے باخرا پائن چھا, اس کو قربانی کرنا مل سکی مل دے نا.
جی مفتی صاحب, اب تو یہ آپ ایسی جگہ موجود ہیں کہ لوگ بکریاں لے کر بھی آ رہے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ اس طرح کی بکریاں ابھی کافی ساری دیکھی ہم نے یہاں پر ہیں, تو ان کی قربانی ہو جائے گی؟
ہاں, یعنی قربانی کے لیے یہ ہے کہ جو وحشی جانور ہوتے ہیں, جنگلی جانور جن کو کہتے ہیں, ان کی قربانی نہیں ہوتی. اہلی جانور جو گائے ہو گئی, بھینس ہو گئی, بکری ہو گئی, اور اسی طرح دمبا ہو گیا, مینڈا ہو گیا, تو ان کی قربانیاں ہو جاتی ہیں. جو بکری انہوں نے دکھائی, یہ بھی عام بکریوں میں سے ہی بکری ہے, یہاں کی مخصوص اس علاقے کی بکریاں ہیں. قربانی کی شرائط پوری ہونا ضروری ہے, قربانی کی شرط پوری ہو جائے تو اہلی بکری ہے, لہٰذا قربانی اس کی جائز ہے.
اہلی بکری کس کو کہتے ہیں؟
عام طور پر مانوس بکریاں جو پالتو بکریاں کہلاتی ہیں, گھروں میں پالی جاتی ہیں اور جو انسانوں سے مانوس ہوتی ہیں. اور جنگلی جانوروں میں مثلا ایک مثال سمجھ لیں, ہرن ہے. اب ہرن بھی بکری جیسا ایک مشابہ جانور ہے, لیکن وہ جنگلی جانور ہے, وہ مانوس نہیں ہوتا بکریوں کی طرح جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ رہنا یا ان کا جو معاملہ ہوتا ہے مانوسیت کا, وہ اس میں نہیں پایا جاتا, وہ بدکتا ہے, بھاگتا ہے, جنگلوں میں رہتا ہے.
ٹھیک ہے,
تو جو جنگلی جانور ہوگا, یہ خاص طور پہ جانوروں کی جو معلومات رکھنے والے لوگ ہیں, ان سے تعلقات رکھنے والے, وہ جانتے ہیں کون سا جانور اہلی ہے.
پہاڑی بکرے جو ہوتے ہیں مجھے پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں, تو وہ گھر والوں سے تو مانوس نہیں ہوتے, لیکن کیا وہ بھی قربانی ہو سکتی ہے ان کی؟
پہاڑی بکرے بھی وہ جنگلی جانور شمار نہیں ہوں گے, اہلی
تو نہیں ہے.
ہاں ویسی پہاڑ میں رہنے کی وجہ سے چونکہ وہ جگہ جگہ کے جانوروں کی جسامت اور ان کے بالوں کا انداز اس میں فرق آتا ہے. پہاڑ میں رہنے والے جو بکرے ہیں ان کے بال بڑے ہوتے ہیں,
ٹھیک ہے,
لیکن ہوتے وہ بھی اہلی جانور شمار ہوتے ہیں. اور پہاڑوں میں رہنا یا چلنا یا چرنا یہ جنگلی ہونے کی علامت نہیں ہے. بکریاں بھی پہاڑوں میں رہتی ہیں اور بکریاں بھی پہاڑوں میں چرتی ہیں, لیکن جنگلی اور وحشی ہونے کا تعلق وہی ہے کہ ایک تو اس کے معلومات رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ اہلی ہے اور یہ وحشی ہے. دوسرا مانوسیت ہے کہ اگر وہ انسانوں سے مانوس جانور ہے, رہتا ہے, اس کو رکھا جاتا ہے, پالا جاتا ہے, تو یہ اہلی ہونے کی علامت ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک جو اپنی جنس کے اعتبار سے وہ ہے وحشی اور بدکتا ہے, انسانوں سے مانوس نہیں ہوتا, بھلے اسے بند کر کے پنجرے میں رکھ لیں گھر کے اندر. آج کل جنگلی جانور بھی پال رہے ہیں لوگ, تو جنگلی جانور کو پنجرے میں بند کر کے گھر میں رکھنے سے, کچھ کھلانے سے وہ اہلی نہیں بن جائے گا. اس کے قبیلے کو, اس کے جنس کو دیکھا جائے گا, وہ اگر وحشی ہے تو وحشی شمار ہوگی اور اہلی ہے تو اہلی.
اچھا, لیکن یہ جو بکری آئی تھی یہ تو چھوٹی بکری تھی, تو اس کی عمر بھی تو کچھ ہوتی ہے نا؟
جی ہاں, عمر ایک سال ہونا ضروری ہے.
ٹھیک ہے,
بکری کے لیے ایک سال عمر ہونا ضروری ہے. اگر عمر پوری سال بھر ہو گئی ہے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے.
ٹھیک ہے,
اور دیگر بھی اس کے شرائط ہیں, عیوبات سے خالی ہونا, دیگر معاملات, وہ قربانی کے جو مسائل لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں خصوصاً بہار شریعت میں, تو اس کا مطالعہ اس کے لیے مفید رہے گا.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ماہ رمضان کی آمد ہوتے ہی مفتی صاحب ساری دنیا میں مسلمان زکوٰۃ نکالتے ہیں,
جی,
اپنی زکوٰۃ کی کیلکولیشن کرتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا رمضان ہی میں زکوٰۃ نکالنی چاہیے؟
دیکھیے, زکوٰۃ کا تعلق کسی مہینے سے نہیں ہے, نہ رمضان یا رمضان کے علاوہ کوئی دوسرا مہینہ. زکوٰۃ کا تعلق ہے کہ جب بندہ صاحب نصاب ہوا, مسلمان صاحب نصاب ہوا, اتنا مال اس کے پاس آ گیا جو نصاب کی تعریف اس پر صادق آتی ہے, اس دن سے وہ صاحب نصاب ہے. جب وہ پورا سال بدل کر وہی دن وہی وقت آئے گا اور گزرے گا تو اس کا سال پورا ہو جائے گا. سال پورا ہوتے ہی زکوٰۃ اس پر فرض ہو جائے گی, بھلے وہ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ ہو. مثلا رجب کے مہینے کی پہلی تاریخ کو اگر کوئی صاحب نصاب تھا تو اگلے سال یکم رجب پر جب وہی وقت آئے گا جب وہ صاحب نصاب بنا تھا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اب وہ یہ نہیں کر سکتا کہ رجب کے بعد میں رمضان آنے والا ہے, دو مہینے تاخیر سے زکوٰۃ دے دوں. اگر یہ تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہو جائے گا. ہاں, جو صاحب نصاب ہی رمضان کے مہینے میں ہوئے وہ اپنی زکوٰۃ رمضان ہی میں نکالیں گے. دوسری بات یہ کہ رمضان میں چونکہ نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے, ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے, اس لیے عام طور پر رواج یہ ہے کہ لوگ اپنی زکوٰۃ رمضان میں نکالتے ہیں. تو پہلا خیال تو وہ یہ رکھیں کہ اگر ان کا رمضان سے پہلے سال پورا ہوتا ہے تو اپنی زکوٰۃ پہلے نکالنی ہوگی.
ٹھیک ہے.
اور اگر وہ فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں رمضان کی تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ سال مکمل ہونے کے بعد تاخیر کر کے رمضان میں نہ نکالیں,
ٹھیک ہے,
بلکہ اگلا سال ہے اس کی زکوٰۃ پیشگی نکال,
یعنی ایڈوانس نکال,
پچھلے سال والی زکوٰۃ تاخیر کر کے رمضان میں نہ دیں بلکہ اگلا سال جو تھا جس کی زکوٰۃ اب رمضان کے بعد رجب میں فرض ہونی تھی تو وہ رجب والی زکوٰۃ رمضان میں نکالیں.
ایڈوانس دی
جو ایڈوانس زکوٰۃ اگر رمضان میں نکالیں گے تو انہیں رمضان کا ثواب بھی ملے گا, زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور تاخیر کا گناہ بھی ان پر لازم نہیں
ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایڈوانس زکوٰۃ نکالی جا سکتی ہے.
جی ہاں, ایک سال کے علاوہ کئی سالوں کی بھی نکالی جا سکتی.
اچھا.
اور اسی طرح سال بعد جب نصاب پورا ہوا تو وہ دیکھیں گے اگر نصاب میں کوئی کمی ہو گئی, یعنی نصاب سے زیادہ جو مال ہے جتنی اس کے پاس مالیت تھی اس میں کچھ کمی ہوئی تو جتنی زکوٰۃ زیادہ وہ سال میں پہلے ایڈوانس نکال چکا ہے تو وہ اگلے سال کاؤنٹ کر سکتا ہے.
ٹھیک ہے,
یہ بھی شریعت نے ہمارے لیے آسانی رکھی ہے.
سبحان اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ایک بالکل نیچرل جگہ جہاں ہمارے قریب جو ہے وہ جانور بھی چر رہے ہیں, آپ کے لیے سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں اور زکوٰۃ کے احکام بھی ہم نے سنے. مفتی صاحب, یہ آپ نے بتایا ماشاءاللہ, اور ہمارے ناظرین کے لیے ہو سکتا ہے کئیوں کے لیے نئی بات ہو کہ وہ نصاب کا دن بھی یاد رکھے. اب انسان کے پاس کبھی مال آ گیا یا وہ صاحب نصاب بن گیا, پہلے تو وضاحت یہ بھی فرما دیں نصاب, کیونکہ کئی بار ہم سلسلوں میں بتا چکے ہیں لیکن ہو سکتا ہے نئے ناظرین ہوں, کہ یہ نصاب کتنی اماؤنٹ کو کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ڈیٹ اور وہ دن کیسے یاد رہے کہ میں کس دن صاحب نصاب بناتا تاکہ پھر اگلے سال اسی دن زکوٰۃ نکالے.
دیکھیے کہ مال سے متعلق بھی بہت سارے ضروری احکام ہیں, صاحب مال ہونے کی بنا پر مخصوص مال کی مقدار ہو تو کئی شریعت کے احکام ہیں جو مسلمان پر فرض یا واجب ہوتے ہیں, جیسے زکوٰۃ ہے, طرح صدقہ فطر, پھر مالی استطاعت سے ہی تعلق حج کا ہے اور بہت ساری صورتوں میں نفقے کا معاملہ بھی اسی سے متعلق ہے, کئی مسائل ہیں. تو جب مال بندے کے پاس جمع ہو تو جو شرعی احکام اس مال سے متعلق ہیں, ضروری مقدار, اس سے متعلقہ مسائل سیکھنا بھی ضروری ہو جاتے ہیں. تو مال اب نصاب کیا ہے, زکوٰۃ کا تعلق چونکہ نصاب سے, صاحب نصاب ہونے سے اور دیگر شرائط سے ہے, تو جب مال جمع ہو تو اول مرحلے میں تو یہ سیکھنا ضروری ہے کہ نصاب کسے کہتے ہیں اور میرے پاس نصاب بھر مال ہے یا نہیں. تو جو لوگ سیکھ لیتے ہیں ان کے لیے تو آسانی ہے, ان کو یاد ہوتا ہے کہ صاحب نصاب کب ہوئے اور وہ سال کا جو ہے وہ پتہ بھی چلا لیتے ہیں کہ سال ہمارا پورا کب ہوگا. لیکن بہت ساری غفلتوں کے ساتھ ایک بڑی غفلت یہ بھی ہے کہ اپنے احکام ضروری مسائل سیکھنے کا جو شعور ہے وہ نہیں ہے. جس بنا پر جب پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہو گئی, صاحب نصاب ہے, تو وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ صاحب نصاب کب ہوئے تھے اور سال کا حساب کیسے لگا ہے. تو اگر یہ صورت ہے تو وہ ظن غالب کریں گے, غالب گمان کریں گے کہ میرے پاس مال جمع ہونا کب سے شروع ہوا, اور ظن غالب اغلب کر کے جو دین اختیار کریں گے اسی سے وہ اپنے سال کا حساب لگائیں گے. اس کے لیے میں ایک ملتا جلتا مسئلہ بتاؤں کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعظم کے شاگرد اور محرر مذہب کہلاتے ہیں, مذہب حنفی ہمارا جو کتابوں میں درج ہے وہ امام محمد نے تحریر فرمایا. ابتدان آپ کی کتابیں فقہ حنفی کے مسائل پر مشتمل آپ نے لکھی, اور امام اعظم کے اقوال, امام ابو یوسف کے اقوال اور اپنا قول اور جو مذہب کے مسائل تھے وہ ذکر کیے. یہ بہت چھوٹے تھے, بہت چھوٹے تھے. امام اعظم کے پاس آئے اور سوال کیا کہ حضرت آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ ایک بچہ ہے, اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ بالغ ہوا, تو کیا اسے دوبارہ عشاء کی نماز پڑھنی ہوگی؟ تو امام اعظم نے ارشاد فرمایا جی ہاں, اسے دوبارہ عشاء کی نماز پڑھنی ہوگی. تو یہ مسئلہ پوچھنے والے خود امام محمد تھے اور ان کا اپنا معاملہ تھا. تو اب اندازہ کیجئے کہ یہ ابھی بالغ نہیں ہوئے لیکن انہیں یہ پتا ہے کہ بالغ ہونے سے نماز کا تعلق ہے, اور جیسے ہی بالغ ہوئے اسی رات نماز کا کتنا خیال, اپنے فرض کی ادائیگی کا کتنا خیال,
عشاء پڑھ چکے ہیں.
عشاء پڑھنے کے بعد بالغ ہوئے تو انہیں بالغ ہونے کا بھی پتا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد نماز فرض ہوتی ہے, اور نماز کی اہمیت کا بھی پتا ہے کہ نماز کتنا بڑا دینی فریضہ ہے, کہیں میری نماز ضائع نہ جائے اور میں گناہ گار نہ ٹھہروں. اسی وقت نکلتے ہیں, امام اعظم کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں, علم دین حاصل کرتے ہیں, فرض کا علم حاصل کرنا فرض, اس پر اس کا عملی مظاہرہ کر کے دکھاتے ہیں. تو امام اعظم نے جو مسئلہ بتایا اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا, اپنی عشاء کی نماز بھی پڑھی, پھر آگے ساری نمازیں ہی پڑھی, کسی نماز کے ترک ہونے کا تو وہاں خیال ہی نہیں. تو اللہ کرے ہمارے بچوں کا حال بھی یہ ہو جائے کہ وہ علم دین حاصل کرنے والے بنے لیکن وہ خود نہیں سیکھیں گے, انہیں سکھانے کی ذمہ داری ان کے والدین پر سرپرستوں پر ہے. تو جو بڑے حضرات ہیں جن کے بال بچے ہیں, چھوٹے بہن بھائی ہیں, انہیں چاہیے کہ اپنے ضروری مسائل بھی سیکھیں, اپنے گھر والوں کے ضروری مسائل سیکھ کر وقت سے پہلے اور وقت کے قریب جب وہ مسائل بتانا اور ان پر سیکھنا ضروری تھا انہیں سکھائیں, تاکہ وہ بغیر سیکھے اپنی عبادات کو جو ہے وہ رائے گاہ ہونے سے بچائیں.
اچھا یہاں یہ بھی بات سامنے آئی نا کہ اب پیسہ آیا تو فوراً ہمیں پھر زکوٰۃ کے احکام بھی سیکھنے ہیں, نصاب کے معاملات بھی سیکھنے ہیں. اس مسئلے سے یہ بھی بات پتہ چلی. اور یہاں میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین, جو لوگ زکوٰۃ کے بارے میں بہت سارے سوالات ان کے ذہن میں آتے ہیں, سوچتے بھی ہیں کہ یہ ہوا تو زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں, یہ ہوا تو زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں, سونے چاندی کی زکوٰۃ کیا ہے, زمین کی زکوٰۃ کیا ہے, قرض ہو تو زکوٰۃ کیا ہے, زکوٰۃ کے موضوع پر دعوت اسلامی نے آپ کے لیے سمجھ لے کہ انسائیکلوپیڈیا بنا دیا. جی ہاں, الحمد للہ ہمارے دارالفتا اہل سنت کے اسلامی بھائیوں کی ایک زبردست پیشکش ہے فتاوی اہل سنت احکام زکوٰۃ کے والے سے, سینکڑوں فتاوا ہیں اس کے اندر. ضرور یہ کتاب حاصل کریں. ہر صاحب نصاب جس کے جب پر زکات فرض ہے اس کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے. آپ ڈاؤن لوڈ بھی اس کتاب کو ویب سائٹ سے کر سکتے ہیں dawataslami.net سے. اور یہ کتاب جب آپ پڑھیں گے تب پتا چلے گا کتنے آسان الفاظ میں کتنی پیاری کتاب لکھی گئی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زکات کے احکام سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں نیپال کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں, آئیے ان میں سے ایک اسلامی بھائی سے سوال لیتے ہیں.
مفتی صاحب, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا رقم لینے والا کوئی نہیں ہوتا ہے, تو اس صورت پہ کیا کیا جا سکتا ہے؟
بڑا اہم سوال ہے مفتی صاحب, یہ مجھے میرے ساتھ بھی تجربہ ہوا. یورپ میں جاتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں, آسٹریلیا جائیں, تو کئی ملکوں میں بڑے مطلب لوگ ویل سیٹ ہیں, شرعی فقیر کو تلاش کرنا مشکل. اسی طرح کہیں مسلمانوں کی تعداد ہی بہت تھوڑی ہے. اب زکوٰۃ دینی ہے تو وہاں اگر لینے والا کوئی نہیں تو پھر کیا زکوٰۃ نہیں دینی ہوگی؟
یہ زکوٰۃ دینی ہوگی.
ٹھیک ہے,
اس طرح اگر وہاں اپنے علاقے میں کسی شرعی فقیر کو نہیں پاتے, اولاً تو کوئی نہ کوئی ہوتا ہے,
ٹھیک ہے,
تلاش کریں تو مل جاتا ہے. اگر نہیں پاتے کوئی شرعی فقیر تو جہاں شرعی فقیر ہیں اپنا وکیل بنا کر وہاں ادائیگی کی ترکیب بنائیں. اسی طرح کوئی وصول کرنے والا آ گیا تو اسے دے سکتے ہیں. دعوت اسلامی کے جو سینکڑوں شعبہ جات ہیں اور ہزاروں لاکھوں روپے کے اخراجات ہیں, بلکہ اب تو کروڑوں اربوں کے اندر چلے گئے, مدنی چینل بھی ہے, جامعات بھی ہیں, مدارس بھی ہیں, مراکز بھی ہیں, ساری دنیا بھر کے مختلف ممالک کے اندر اس کا پیغام پہنچ چکا اور اس کا کام جاری و ساری ہے. تو اسے بھی صدقات واجبہ اور عطیات اور صدقات نافلہ کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے نمائندے بھی ساری جگہوں پر موجود ہوتے ہیں, تو ان کے ذریعے بھی ترکیب بنائی جا سکتی ہے, بالخصوص ایسے علاقوں میں جہاں شریف فقیر نہیں ہے.
اچھا,
اہتمام کے ساتھ زکوٰۃ جو ہے وہ.
اچھا, میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, سوالات بھی ہو رہے ہیں اور بہت ساری باتیں بھی سیکھنے کو مل رہی ہیں. نیپال کے اسلامی بھائیاں موجود ہیں, آئیے دیکھتے ہیں وہ ہم سے دوسرا کیا سوال کرنا چاہتے ہیں.
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ہم جب پوکھرا سے کاٹھمنڈو جاتے ہیں تو کھانے کے لیے بیچ میں بس رک دیتی ہے, تو وہ ہوٹل غیر مسلم کا ہوتا ہے, تو وہاں کھانے کے لیے جیسے دال, روٹی, چائے وغیرہ ہوتا ہے, تو کیا ہم وہ کھا پی سکتے ہیں کہ نہیں؟
جی مفتی صاحب.
جی ہاں, گوشت کے علاوہ جو چائے ہے یا دیگر چیزیں وغیرہ ہیں, بسکٹ وغیرہ تو ہوٹلوں پر ملتا ہے, سبزیاں ہیں, دالیں ہیں, اناج کی صورتیں ہیں, یہ کھائی جا سکتی ہیں, اس میں حرج نہیں.
کوئی اور سوال ذہن میں تو ایک بات کر لیں.
مفتی صاحب سے میرا ایک سوال ہے, جیسے فارم کی مرغی یہاں غیر لوگ رکھتے ہیں, وہ مرغی جو ہے کاٹ کاٹ کر کے اس کے اندر سے انڈا نکالتے ہیں, وہ انڈا کھانا کیسا ہے؟ اور مری ہوئی مرغی کے اندر سے جو انڈا نکلتا ہے اور وہ کھانا کیسا ہے, اس حوالے سے جو ہے ہمارے رہنمائی فرمائیے.
بڑا انٹرسٹنگ
انڈے کا مسئلہ ہے, لیکن تھوڑا نئی صورت میں سامنے آئے تو مرغی کا انڈا کھایا جا سکتا ہے, بھلے وہ مرغی جو ہے وہ مسلمان نے پالی ہو یا کسی کافر کے پاس ہو. تو مرغی کے جو انڈے ہیں اس کے اندر وہ شرائط نہیں ہے جو ذبح کی شرطیں ہیں, کہ جانور جب تک ذبح شرعی کے ساتھ ذبح نہیں ہوگا اس وقت تک حلال نہیں ہوتا. لیکن کافر کے پاس بھی جو مرغی ہے اس کا جو انڈا ہے وہ کھایا جا سکتا ہے, مری ہوئی مرغی کے اندر سے جو انڈا نکلا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. اسی طرح جب ذبح کی اور پھر انڈا نکلا تو وہ کھانا بھی جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں,
چاہے وہ شرعی ذبیحہ نہ ہو.
ہاں بھلے نہ ہو,
ٹھیک ہے. انڈا چونکہ ذبح نہیں ہوتا,
انڈا تو یعنی بغیر ذبح کی ہوئی جو زندہ جانور ہوتا ہے, زندہ جانور یاد رکھیں حلال نہیں ہوتا. جانور کب حلال ہوتا ہے؟ جب اسے ذبح کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جانور کب حلال ہوگا؟
جب ذبح,
جب ذبح ہوگا. تو مرغی جب تک ذبح نہیں ہوئی اور سارے زندگی انڈے دیتی رہی تو اس کے انڈے کھائے ہیں, کھائے جاتے ہیں اور وہ حلال ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. تو اگر وہ کافر کے ہاتھ کی ذبح کی بھی مرغی ہے, اس کے اندر سے انڈا نکلا, یا کافر کی ملک میں ہے اور وہ انڈے دیتی ہے, تو انڈے حلال ہیں, اس میں ذبح شرط نہیں. چاہے زندہ مرغی دے, چاہے کافر ذبح کرے اس کے اندر سے انڈا نکلے, یا کوئی اور صورت ہو انڈا حلال رہے؟
مفتی صاحب یہاں تو ہم نے کچھ سوالات کیے، قریب ہی پانی بہ رہا ہے، کچھ شور بھی سنائی دے رہا ہے، ذہن میں کچھ پانی اور اس ندی کے حوالے سوال ہیں، اگر وہاں قریب چل کر کچھ مسائل ایسے ہیں جو پوچھ لیے جائیں گے آپ سے تو کافی سارے اسلامی بھائیوں کے لیے آسانی ہو جائے گی، تو کچھ وقت عطا فرما دیں۔ مندی چلے کے ناظرین، پانی نہر قریب بہہ رہی ہے، نہر پر وضو کے مسائل کیا ہیں، پاکی ناپاکی کے معاملات کیا ہیں، آئیے وہاں جا کر مفتی صاحب سے کچھ سوال کرتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب۔ مفتی صاحب یہ پانی یہاں پر موجود ہے، بہہ رہا ہے، یہ بہتا پانی ہے، اب اگر نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے، تو کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ پیچھے کوئی نہا بھی رہا ہوتا ہے، بعض اوقات جانور اس میں آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ پانی پاک ہے، اس میں وضو کیا جا سکتا ہے؟
جی ہاں، یہ پانی پاک ہے، یہ ندی نالوں کا پانی، دریا کا، نہروں کا پانی، اس طرح یہ پہاڑوں سے چشمے جو جمع ہو کر پانی بہہ رہے ہیں، یہ پوری ندی بن گئی۔
ٹھیک ہے،
تو یہ بہتا پانی جاری پانی ہے، بالکل پاک ہے، بلا کراہت اس سے وضو ہو سکتا ہے،
چاہے ہمیں پتا ہے کہ آگے جانور بھی نہا رہے ہوں۔
ہاں، جب تک کہ اس کے اندر کوئی وہ نجاست کا اثر نہ آئے، اگر رنگ بو یا مزہ
ٹھیک ہے
وہ تبدیل ہو جاتا ہے اور چلو کے اندر نجاست کا اثر آتا ہے تو وہ ناپاک رہے گا،
ورنہ اس سے وضو کر
سکتے ہیں۔
اچھا، وضو کا طریقہ کیا ہوگا؟ جس طرح ہم نارمل وضو کرتے ہیں اسی طرح کریں گے اس میں؟
جی ہاں، اسی طرح کریں گے، اس لیے کنارے پر بیٹھ کر کرنا ہے،
تو
کلی بھی کرنی ہے، ساری سنتوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔
ٹھیک ہے،
تو بالکل وضو کریں گے اور بیجا پانی صرف نہیں کریں گے۔
ٹھیک ہے،
تین بار کلی سنت ہے، تین بار سے زیادہ بلا ضرورت پانی جو ہے وہ اس سے کلی کرنا یا تین بار سے زیادہ آزاد ہونا وہ بیجا ہے۔
ٹھیک ہے،
اور بعض صورتوں میں اسراف ہو جاتا ہے۔
ٹھیک ہے، اچھا آپ پیر دھونے ہیں تو پیر دھونا ضروری ہے یا پیر اس میں ڈال دیں تو خود ہی دھل جائیں گے؟
ہاں، دونوں صورتوں میں دھو سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے،
پاؤں اس کے اندر ڈبو کر بھی دھو سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے،
کوئی حرج نہیں۔
چلیں، یہ تو ہو گیا وضو کے متعلق، اب کپڑے پاک کرنے کے لیے اگر اس بہتے پانی میں کپڑے پاک کرنے ہوں تو وہ کس طرح پاک ہوں گے؟
کپڑے پاک بھی بہتا پانی ہے، اب کنارے پر پانی انڈیلتے جائیں کپڑے کے اوپر پانی ڈال رہے ہیں اور پانی میں کپڑا ڈبو دیا آپ، اور اتنی دیر تک کپڑا پانی میں ڈبو کر دھوتے رہے کہ جب آپ کا ذنے غالب ہو جائے کہ پانی بہا کر نجاست لے گیا۔
ٹھیک ہے،
تو جب ذنے غالب ہوگا پانی میں دھوتے ہوئے کپڑے کا کہ یہ ناپاکی اس سے نکل گئی ہے، کپڑا پاک ہو جائے،
یعنی اب اس میں کپڑے کو ڈال کر نچوڑنا اور اس کی ضرورت
نچوڑنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نچوڑنے والی قید تو کم ٹھہرا ہوا جو پانی ہوتا ہے اس میں، تین مختلف پانیوں کے اندر وہ نچوڑنے والا مسئلہ ہے۔
ٹھیک ہے،
بہتے پانی میں تین بار کا عدد یہ شرط نہیں ہے۔
ٹھیک ہے،
بہتے پانی میں، جاری پانی میں، اسی طرح پانی انڈیلنے میں، یہ جو صورت جاری پانی کے قائم مقام ہے ان میں ذنے غالب شرط ہے۔
ٹھیک ہے،
یعنی اتنے بہتے پانی میں کپڑا ڈبو کر دھوئے یا پانی انڈیل کر دھوئے، دونوں صورتوں میں اس وقت تک دھوئے جب آپ کا ذنے غالب ہو جائے کہ کپڑے میں سے نجاست پانی بہا کر لے گیا۔
ٹھیک ہے،
تو کپڑا پاک ہو گیا۔
اچھا، اب ان پانیوں میں سمندر جائیں یا ریور پہ جائیں یا اس طرح کے یہ چشمے ہوتے ہیں، اس میں مچھلیاں بھی ہوتی ہیں، مختلف جانور پائے جاتے ہیں، تو مچھلیاں تو چلے ہمیں پتا ہے حلال ہے، مچھلی کے علاوہ بھی کوئی پانی کا جانور ہے جو حلال ہے؟
ہماری فقہ حنفی کا حکم یہی ہے کہ سمندری دریائی جانوروں میں سوائے مچھلی کے کوئی دوسرا جانور حلال نہیں۔
ٹھیک ہے،
جھینگا اس کے بارے میں اختلاف ہے، اور صحیح یہی ہے کہ جھینگا بھی مچھلی ہے، اس لیے حلال ہے، لیکن چونکہ اس میں اختلاف بھی ہے لہٰذا سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی بچنا بہتر لکھا ہے۔
ٹھیک ہے،
تو جھینگا کھانے سے بچنا چاہیے، لیکن نہیں بھی بچتا کوئی کھاتا ہے
تو
یہی کہیں گے کہ حلال کھا رہا ہے، اور جھینگا بھی مچھلی کی ایک قسم۔
میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دار الافتاء اہل سنت آپ نے دیکھا، مختلف مناظر اور مختلف سوالات آپ نے سنے، امید ہے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اسی طرح علم دین کے مہکتے مہکتے مدنی پھول لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اے لوگو، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔